شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
نہیں بھائیو، روز بروز جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی ان جنازوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں اس بات کا خیال شاید ہی آتا ہو کہ جس طرح یہ جنازہ جا رہا ہے مجھے بھی اسی طرح جنازے میں لے جایا جائے گا. سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اسی طرح فرمایا بزرگوں کے اقوال کہ جب کوئی جنازہ اٹھتا دیکھے تو یہ غور کرے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ یہ میرا ہی جنازہ ہے اور مجھے ہی لوگ اٹھا کر لے چلے ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ کافی عبرت حاصل کی ہے. اب ظاہر ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن وہ آئے گا کہ جنازہ اٹھ ہی جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ جنازہ اٹھنا یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ موت کا یقین ہے، کفن کا یقین تو ہے نہیں. کیا معلوم کہ ڈوب کر مر جائیں اور مچھلیاں کھا جائیں، لاش ہی نہ ملے، جیسے نہیں ملتی، بعض اوقات نہیں ملتی. اسی طرح بعض اوقات اغوا کر کے لوگ لے جاتے ہیں اور مار کر جنگلوں میں پھینک آتے ہیں، کتے کھا جاتے ہیں، کفن ملتا نہیں، جنازہ اٹھتا نہیں، نماز جنازہ ہوتی نہیں، خاندان والوں میں اتنی عقل ہوتی نہیں کہ وہ دعائیں مغفرت کریں، وہ تلاش کرتے رہے. کافی لوگ آپ کو ٹکریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کئی بےچارے غم کے مارے یہاں بھی بیٹھے ہوں، جن کو یہ شکایت ہو کہ میرا بھائی سال سے لاپتہ ہے، میرا بیٹا چار سال سے لاپتہ، میرے ابا پانچ سال ہو گئے چلے گئے، آتے ہی نہیں، کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایسے لوگ بعض اوقات موت کا شکار ہو چکے ہوتے، جیسے روٹ کے بھاگ جاتے ہیں بعض لوگ، اور پھر آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں، گھر والے انتظار کرتے رہتے ہیں، نہ درود نہ فاتحہ اس کا، وہ سمجھتے آ جائے گا، یا کہیں کسی نے اغوا کر لیا، یہ ہو گیا ادھر. پھر جو عامل ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ دوڑتے ہیں، وہ اپنے مطلب ہے جھٹکے وٹکے لگا کر یا حساب کتاب لگا کر بولتے ہیں فلاں مزار پر یا فلاں جگہ، لوگ بھاگتے رہتے ہیں بےچارے، ڈھونڈتے رہتے. اس طرح وہ ملتا تو ہے، اب وہ تو کتے کھا چکے، وہ کہاں ملے گا؟ وہ دریا میں ڈوب گیا، مچھلیاں اس کو کھا گئیں، وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اس طرح یہ ضروری نہیں کہ وہ مر ہی گیا، زندہ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر مر جاتے ہیں. اس طرح وہ بےچارے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر یا بعض اوقات جھگڑا کر کے جاتے ہیں، تو وہ خودکشی کر چکے ہوتے اور گھر والے انتظار کرتے رہتے. اور میں نے یہ عرض کیا کہ عقل نہیں ہوتی کہ دعائیں مغفرت کرے اس کی وضاحت کر دوں گا. دراصل عام تاثر یہ ہے, عام تاثر کہ مرنے والے کے لیے ہم لوگ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جیسے مجھے پرچیاں آتی ہیں, لیٹر آتے ہیں, تو بولیں گے اپنے لیے روزی میں برکت کی دعا کر دیں, امی بیمار ہے اس کے لیے صحت کی دعا کر دیں, بھائی کو نوکری نہیں لگتی اچھی نوکری لگ جائے, بہن کی شادی ہو جائے, اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے, ان کی دعائیں مغفرت کر دیں. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں. بخشش کی یا وہ لاسٹ مطلب مومنٹ پر آدمی بولتا ہے, عموماً زندوں کو اپنی زیادہ فکر ہوتی ہے دنیاوی آسائشوں کی. تو ذرا سا اگر عقل ہوتی نا ہم لوگوں میں تو تھوڑا غور کر لیتے. جنازے کی دعا بھی بہت تھوڑوں کو یاد ہوتی ہے. اچھا دعا یاد بھی ہے, ترجمے پر کبھی غور ہی نہیں کیا. ترجمہ اس کا یعنی دعا اس طرح شروع ہوتی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, اے اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, ہمارے حاضر کی اور ہمارے غائب کی. مزید آگے بھی دعا چلتی ہے لیکن میں ابتدائن آپ کو بتانا چاہتا تھا, اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر, و میتنا اور مردوں کی. جنازے میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں فوقیت دی گئی زندوں کو, یعنی اول نمبر آیا زندوں کا, اے اللہ مغفرت کر دے ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی. تو پہلے زندوں کی دعائیں مغفرت ہے نماز جنازہ میں, لیکن ہم لوگ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. بھائی آج زندہ ہے تو کل مریں گے تو دعائیں مغفرت کی ضرورت تو پڑے گی, تو کیوں نہ ایڈوانس میں دعائیں مغفرت کر لیں, حرج کیا اس میں؟ نہ قرآن سے یہ بات ٹکرائے نہ حدیث سے ٹکرائے, بلکہ جنازے کی دعا میں تو ہے ہی پہلے زندوں کے لیے مغفرت کی دعا. یہ بڑی مصیبت ہے, کوئی مر گیا صرف اسی کے لیے دعائیں مغفرت. اور میں یہ پہلی بار نہیں عرض کر رہا, یہ مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی, لیکن پھر بھی اب بھی پرچیاں جو آئیں گی مجھے اس میں یہی ہوگا کہ دادی جان کی مغفرت ہو جائے اور ابا کی نوکری لگ جائے, ابا بخشے بخشائے ہیں, دادی مر گئی تو اب اس کو بخشش کی ضرورت پڑ گئی. یہ ہوگا, اب بھی پرچیاں آئیں گی تو اسی طرح کی آئیں گی, کیونکہ لوگ پتہ نہیں ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں یا برسوں سے ایک ذہن بن گیا ہے تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. اگر کوئی سامنے ہے اس کو نہیں سمجھا سکتے, نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اگلے میں اتنی سوچ یا فکر ہوتی ہے اس کو سمجھائیں. ہاں مدنی ماحول میں جو رچ بس جاتا ہے نا اس کی سمجھ میں آتی ہے بات. کہیں سے ملتے ہیں ماشاءاللہ جو ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ ہماری بخشش کی دعا کر دیں, ہماری مغفرت کی دعا کر دیں, یہ بولتے ہیں ماحول والے. باقی جنرل پبلک جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے رونے روتی ہے, جیسے یہ بخشی بخشائی ہے جنت میں, ان کا پلاٹ جو ہے وہ علاج ہو چکا ہے, جنت کی ضرورت نہیں ان کو دولت کی ضرورت. تو بہرحال یہ میں ایک سوچ آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ ہر وقت آدمی کو اپنی مغفرت کی فکر رکھنی چاہیے, کہ جیتے جی خود اپنے لیے دعا بھی تو کر سکے گا, مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی کرے یا نہ کرے دعا, تو خود اپنے لیے کیوں نہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ میری مغفرت کرنا, یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا ورد کیوں نہ اپنا لے جس سے مغفرت کے چانسز ہوتے ہوں. مثلا ہر روز اگر رات کو سورہ تبارک الذی پڑھتا رہے, روزانہ رات کو سورہ تبارک پڑھ لے, 2 رکوع ہیں, وہ اگر پڑھنے کا عادی ہوگا تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اور دوزخ سے بچنے کے لیے تو بڑی پیاری 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 مطلب دعائیں, اگر یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو 3 بار کہتا ہے یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے, خود دوزخ کہتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے. اتنی آسانیاں ہیں, مگر نہیں سوچ ہی نہیں کسی کی, سوچ ہی نہیں. تو بہرحال میرے مسلمان بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن بنائے کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ میرا اپنا جنازہ ہے, تو پھر اس کو مطلب یعنی کہ صحیح معنوں میں خوف پیدا ہوگا. اور یہ خوف پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بعض ایسے بھی نادان دیکھیں جو مطلب ہم دعوت اسلامی والوں کے بیان نہیں سنتے, ملتے بھی ہیں کہ ہم تو تھوڑا سن کے بھاگ گئے, آپ کا بیان ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم کو ڈر بہت لگتا ہے. تو واقعی ان پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار اس میں یہ گر موجود ہے, یہ صفت موجود ہے کہ اس کو خوف آتا ہے اور پھر بھی یہ بھاگ جاتا ہے. ورنہ ہم لوگ تو پتھر کے پتھر ہیں, ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں, اتنا ہی کوئی ڈرا ہے ڈر لگتا ہی نہیں. تو اس میں تو ڈر کا مادہ پھر بھاگ جاتا ہے. تو اس کو شیطان اس لیے بھگا جاتا ہے کہ اگر یہ واقعی اللہ سے ڈر گیا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو اس لیے اس کو ڈرا کے بھگا دیتا ہے. تو جس کو ڈر لگے اس کو تو بالکل نہیں بھاگنا چاہیے کہ میری تو اصلاح کا ذریعہ ہے, میری بخشش کا ذریعہ ہے کہ مجھے ڈر لگے. جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ خوف خدا کے سبب اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل جائے تو اس پر اللہ تعالی دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں برکتیں کہ گویا مطلب جو ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے رو ڈالے اور اس رونے کا مزہ آئے گا تنہائی میں، چار آدمی دیکھتے ہوں تو وہ بات نہیں بنتی کہ آدمی کو ریاکاری آ ہی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ریاکاری آ جائے گی لیکن عموماً آ جاتی ہے، تو مزہ اس میں ہے کہ کاش تنہائی میں بندہ غور کرے، خوب غور کرے، اپنے آپ پر سوچے، اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ آج جھوٹ بھی بولا تھا میں نے، باتوں باتوں میں میری زہر کی جماعت بھی نکل گئی تھی، ارے اس کو میں نے جھڑک دیا تھا، بیچارے کا دل دکھ گیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اس طرح بندہ سوچے کہ آج میں نے یہ غلطیاں کی، اچھا پھر جو حقوق نباتی غلطیاں کی ان کا تو تدارک کرنا پڑے گا، صرف توبہ سے گزارا نہیں، فلا کو جھڑک دیا تھا اس کا افسوس کرنے سے گزارا نہیں ہے، جس کو جھڑکا تھا اس کو راضی کرنا ہے، کل جا کر جلد تر اس کو راضی کرنا پڑے گا، اگر اس کو راضی نہیں کریں گے تو بات بنے گی مشکل، بہت مشکل ہو جائے گا، کہ حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں اللہ نے کر دیا، جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا معبود راضی نہیں ہوگا، تو اس طرح بندہ غور کرے گا اب یہ گناہ کر دیا یار، اب رات کے وقت میں کہاں ڈھونڈوں گا اس کو، اب کل ہی ڈھونڈوں گا اور رات میں مر گیا تو کیا ہوگا، پھر یوں اپنے آپ کو ڈرائے، اچھا جانکنی کی یہ سختیاں ہیں، یہ سختیاں، اوہو تلوار یعنی موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے، تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے، یہ بندہ غور کرے، یہ مولا مشکل کشا کا قول ہے، بہرحال تو غور کرے، تو اس طرح اپنے آپ کو ڈرائے کہ جب جان کنی ہوگی تو کیا ہوگا، اچھا پھر میں مردہ پڑا ہوں گا اور سب لوگ تو مطلب جو آئیں گے جائیں گے وہ تو نظر آئیں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا کسی کو، اس طرح اپنے آپ کو خوب خوف دلائے، غسل ہوگا، کفن پہنا ہے، سب مردے کو نظر آئے گا، اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے اس کو سب نظر آئے گا، لیکن یہ کسی کو مطلب کہہ نہیں سکے گا کچھ، تو اس طرح مجھے سب یہ نظر آئے گا میں کہہ نہیں سکوں گا، ارے یہ لو جنازہ لے کر چلے، پھر قبر میں اتار رہے ہیں لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں اور اپنی یہاں جو گزر رہی ہے وہ اپنے جانتے ہیں، اس طرح مطلب میں نے کہ اپنے آپ کو غور کریں، اور قبر جو ہے پیارے کو دبائے گی، دراصل زغتہ قبر کا معاملہ بہت زیادہ مطلب خوفناک ہے، جس کی طرف توجہ کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی توجہ نہیں الا ماشاءاللہ، سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، غلام تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ رونے لگے، لوگوں کو حیرت ہے کہ یہ اتنے بڑے مطلب ہیں کہ جدید القدر بزرگ ہو کر یہ رو رہے ہیں موت سے ڈر کے، آپ نے فرمایا کہ مجھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے قبر کا دبانا یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اب جناب والا جب ایسے سے ہمارے اکابر روئیں قبر کے دبانے کے خوف سے تو ماؤ شوا کس گنتی میں ہم لوگ ہیں، کیا ہم لوگ ہیں، کیا ہمارے پاس عمل کون سا ہے، ہمارا کردار کون سا، ہماری نیتیں کون سی صاف ہے، پتہ نہیں اپنا تو کیا بنے گا، اب قبر کا دبانا دو طرح کا ہے، ایک کو تو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کا جیسے بچھڑا ہوا لال کسی کا کہ ماں کی گود میں آ جائے مدتوں کے بعد اور ایک دم پیار سے اس کو بھینس ڈالے، چمٹا لے زور سے، ایک تو یہ، اور دوسرا تو ماں جس طرح دباتی ہے بچے کو تو قبر اس طرح دبائے گی مومنوں کو، ہے نا، نیک بندوں کو، مومنوں کو اس طرح دبائے گی، اور قبر جس پر بکھرے گی کچھ لوگوں کو وہ اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں چکنا چور ہو کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے اس کا درد ہوگا، یہ نہیں کہ درد نہیں ہوگا، اگر درد نہ ہونا تھا تو پھر دبانے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، پھر دبانے کا مقصد کیا، اب عذاب قبر جو حق ہے ہم مانتے ہیں، اگر پتہ ہی نہ چلے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے اور پھر آگ بھی جل رہی ہے اور سانپ بھی اور بچھو بھی، تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، ہو رہا ہے جبھی تو پتہ چلتا ہے کہ عذاب جو ہے ثواب اور عذاب یہ دونوں جسم اور روح پر ہوتے ہیں، دونوں پر ہوتے ہیں، تو قبر اس طرح دبائے گی، تو واقعی میں کہتا ہوں اگر کوئی اس کا ذہن بنا لے قبر کے دبانے کا تو اس کے لیے اللہ کا خوف پیدا ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ اگر اس کا ذہن بنا لے کہ مجھے قبر دبائے گی اس وقت مجھ پر کیا گزرے گی، اور کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، چھڑانا یہ بھی نہیں کہ چلو کوئی چھڑا دے گا، یا کوئی بہت قوی اور طاقتور اور پہلوان قبر میں پہنچا تو بھائی وہ اپنی کوہنیوں سے یا اپنی قوت سے اس کو روک پائے گا، ایسا بھی نہیں، کوئی اس کے دبانے سے بچ نہیں سکتا، تو ہر ایک اپنے لیے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، تو اس طرح مطلب بندہ اپنے آپ کو ڈرائے، اور قیامت کا معاملہ بڑے بڑے بزرگوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی جب غور کرتے تھے،
کہ وہ قرآن شریف میں جو آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، تو یہ ندا ہوگی قیامت کے روز کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، تو فی ہزار، ہر ہزار میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے، انہیں ہزار میں سے ایک بچے گا جو مجرم نہیں ہے گویا، اور وہ الگ نہیں ہوگا، ایک طرف نیک ہوگا ایک، اور 999 مجرم ہوں. اس بات سے بھی بزرگان دین بہت اپنے آپ کو ڈراتے تھے اور خوف کھاتے تھے اور روتے تھے کہ 900,000 میں سے ایک ہی، تو میں کیسے بچوں گا، 999 مجرم میں کیسے بچوں، تو میرا کیا ہوگا. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ہر ایک سوچے یار میری تو نمازوں کی سستی، میں تو گالیاں بھی بکتا ہوں، میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو داڑھی بھی منڈاتا ہوں، تو فلم بھی دیکھتا ہوں، میری تو نیتیں بھی خراب ہیں، بدنگاہی بھی ہے، گناہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اس طرح اپنے اعمال کو غور کر کے یہ یقین نہ کر بیٹھے کہ میں مجھے آزاد ہوگا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ نہیں. اپنے آپ کو ڈرائے کہ میرے سارے اسباب تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ میں مجرموں میں ہو جاؤں، وہ اللہ کی رحمت طلب کرتا رہے، اور اپنے آپ کو جب ڈرانے میں کامیاب ہوگا تو گناہوں سے بچے گا. سیدھی بات ہے کہ جس کے اندر یہ خوف بیٹھ جائے کہ میں مجرموں میں چلا جاؤں گا، تو وہ مجرموں جیسی شکلیں بنائے گا، یہودیوں جیسی صورتیں بنائے گا، نمازوں میں کیا وہ سویا پڑا رہے گا، اس کو فجر کے وقت میٹھی نیند آ جائے گی اور سو جائے گا، کیا اس کی زبان پر گالی آ جائے گی، ماں کے سامنے وہ بھیڑ جائے گا، کیا باپ کو گالی دے گا، کیا یہ ممکن ہے اس کے لیے، کیا حرام روزی وہ کمائے گا اگر واقعی وہ ڈر جائے. نہیں. تو بہرحال جنازہ جب اٹھے، بات یہاں سے چلی تھی، تو جب جنازہ اٹھے تو جنازے پر بندہ یہ غور کرے کہ یہ میرا جنازہ جا رہا ہے، یہ بزرگوں کا ارشاد ہے. چنانچہ سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ جنازہ ایک عقل مند کے لیے عبرت کا مقام ہے اور غافلوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، نوٹس ہے. افسوس آج کل قساوت قلبی، یعنی دل کی سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کا جنازہ گیا، اس کا جنازہ گیا، اور اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ میرا بھی جنازہ ان قریب اٹھے گا. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے چلو میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی جنازہ ملاحظہ فرماتے تو کہتے چلو ہم بھی آ رہے ہیں. نصیحت زبردست ہے اور غفلت کی شدت ہے کہ پہلی جا رہی ہے، یعنی جنازہ جو ہے وہ نصیحت ہے، پہلی جا رہی ہے اور دوسری کو عقل نہیں ہے، یعنی جنازے کا جانا یہ نصیحت ہے اور غفلت کو عقل نہیں ہے کہ وہ غور کرے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتی. سیدنا اسے رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے جب کبھی کسی جنازے میں شرکت کی تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے، یہ مطلب اس کے قبر کے احوال وغیرہ، برزخ کے احوال، یہ مطلب میرے ذہن میں آتے تھے کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو یوں، جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے وہ بیچارہ چلا گیا، جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ابھی تو بچے کمانے کے قابل بھی نہیں ہو رہی، چلا گیا بیچارے نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑا سخت بیمار تھا، ماں کو روتی ہوئی چھوڑ کر چلا گیا، اب ماں کا کون ہاتھ پکڑے گا. یعنی ہم لوگ جو ہیں بدقسمتی سے ہماری قسمت تو ایسی پھوٹی ہے، ایسی پھوٹی ہے کہ غبارہ بھی کیا پھوٹے گا، صحیح بولتا ہوں. ہم لوگ کسی مرنے والے کے پیچھے دنیا کا سوچتے ہیں کہ واقعی یار اتنا پیسہ بھی نہیں چھوڑا، ارے وہ بلڈنگ کا کام ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، اب کاغذات کا کیا ہوگا، قرضہ پھنسا کے چلا گیا، یہ بیچارے یتیم بچے تڑپتے رہ گئے، اب بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، جوان بہن کو بیچارہ چھوڑ گیا، کاش جوان بہن کو شادی کرا کے ہی رخصت ہوتا. یعنی اس طرح ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہ دنیا کی، لیکن ہمارے اسلاف جو سوچتے تھے وہ آخرت کی، ان کی سوچ یہ ہوتی کہ اب قبر میں ہو کیا رہا ہے، اور اپنی سوچ یہ ہو رہی ہے گھر میں ہو کیا رہا ہے، دکان میں ہو کیا رہا ہے، اس کے کاروبار اور اس کے بینک بیلنس میں ہو کیا رہا ہے. ہماری سوچ بالکل بالکل الٹی الٹی اور الٹی ترین ہوں گی، آخرت کی سوچ ہی نہ رہی، بدقسمت. سیدنا اسے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتا جب جنازے میں شریک ہوتا کہ بیچارے پر گزر کیا رہی ہوگی، قبر میں کیا ہونا ہے بیچارے کے ساتھ، جب منکر نکیر آئیں گے تو پتہ نہیں بیچارہ ثابت قدم رہے گا یا متزلزل ہو جائے گا، جواب دے پا جائے گا یا خوف کھا جائے گا. ان حضرات کو یہ سوچیں ہوتی تھی، اور اپنی تو سوچی نہیں قبر میں کیا ہونا ہے. منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوں گے، قبر دبائے گی یا کس طرح سلوک ہوگا کچھ بھی نہیں پتا. وہاں بھی لوگ نعوذ باللہ کہہ مار کر ہنس رہے ہیں، تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو غیبت گلہ چگلی سب چل رہا ہے، رشتے ناطے طے ہو رہے ہیں، بازار کے بھاؤ تال ہو رہے ہیں قبرستان میں، وہ قبروں پہ جوتے لے کر چڑھے ہوئے ہیں، تو قبروں پہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو خدا کا خوف نہیں. حالانکہ ایک شخص قبر پر بیٹھا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اس قبر والے کو ویزا دے نہ یہ تجھے، ٹیک لگانے کی بھی آقا نے اجازت نہیں دی. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیثوں کے مضمون ہیں، کہ میں جوتے پہن کر کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں انگارے پر پاؤں رکھوں، کہ جوتے کا تلوہ جل کر میرا پاؤں جھلس جائے. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا پینڈا کٹ کر میرا پاؤں کٹ جائے. یہ ہمارے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کسی مسلمان کے سر یا اس کی آنکھوں پر اپنا رحمت بھرا قدم رکھ دیں دو عالم کا چین بخش دیں. ہمیں سکھانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں، لیکن مسلمان اس میں کوئی عقل جیسی چیز اب کہاں، اب کہاں؟ اس کی عقل کا، اس نے قرآن کا کھولا، اس نے کبھی حدیث شریف کہاں کھولی، اس نے کبھی مذہبی کتاب کہاں کھولی، وہ کہاں کبھی کسی اہل اللہ کی صحبت میں آیا، اس کے ٹچ میں آیا؟ کہا اس کو شعور ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دین کیا، اسلام کیا، اس کی حقیقت کیا. اور ہوشیاری اتنی، ارے بابا ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں، ہم نے بھی بہت یہ کیا ہے، مسجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، باقی بس ہم گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. تو قبر کی گہرائی میں جب جاؤ گے نا تو پھر پتا چلے گا گہرائی کس کو بولتے ہیں. ابھی نہیں پتا چلے گا، ابھی تم خوب گل چھرے اڑا لو، خوب مذہبی لوگوں کا داڑھی امامے والوں کا مذاق اڑا لو، تو بعد میں تمہیں پتا چلے گا کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. ابھی تو یہ کہتے ہیں نہیں بابا ہم گہرائی میں نہیں جاتے، ارے ہم کو فرصت نہیں یار، وہ ٹیوشن پہ جانا ہوتا ہم اجتماع میں نہیں آتے. نہیں یار اپنی کالج کی مصروفیات بہت ہے، نہیں آتے، امتحان کے بعد دیکھیں گے. بالکل بندہ دین کے معاملے میں جان چھڑا ہی لیتا ہے، ارے آپ اجتماع میں نہیں آتے، بس جی وہ والدہ ایک مہینے سے بیمار ہے اجتماع میں نہیں آتے. پورا مہینہ والدہ کے آگے کیا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ نوکری پر تم جاؤ، دکان پر تم جاؤ، شادی میں تم جاؤ، بارات میں تم جاؤ، دعوت میں مرغیاں کھانے تم جاؤ. صرف رکتا ہے تو اجتماع کے لیے بندہ رک جاتا ہے کہ ماں بیمار ہے اس لیے میں نہیں آتا. یعنی ایسے ایسے ہیلے، ایسے ایسے بہانے لوگ کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں میں آنا بھی پڑتا ہے. اب ایک مطلب ایسا آدمی ہے اس کے آگے لیکچر دے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ جان چھوڑا تھا ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ خود بیمار ہے، یہ خود بیمار ہے، اس کو دین کی باتوں میں مزہ ہی نہیں آتا. جیسے ماں کو بیمار کر کے جان چھڑا رہا ہے، باپ کو بستر میں ڈال کر جان چھڑا رہا ہے، یہ ہوتا ہے مطلب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی سوچ عطا فرمائے. تو بارہ سلامی بھائیو، جب بھی کسی کا جنازہ اٹھے ذہ نصیب یہ سوچ بنے کہ یہ میرا جنازہ، یان کری مجھے بھی اسی طرح اٹھا کر لے چلیں گے. اگر یہ سوچ بنے گی ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا خود بخود گناہوں سے ہمیں وہ نفرت ہوتی چلی جائے گی، خود بخود نیکیوں میں دل لگتا چلا جائے گا. خوف خدا نہیں اس لیے ہمارا نہ دل لگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے نہ عبادت کی لذت ہوتی. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا. تو بزرگان دین کی تو عجیب سوچ ہوتی. میں نے مکاشفت القلوب ہی میں پڑھا کہ بعض اوقات بزرگوں کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ ہمارا دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا. تو جواب ملا کہ غالباً تم نے ایسا چہرہ دیکھ لیا ہے جس کے اندر خوف خدا نہیں، جس کے دل میں خوف خدا نہیں. کسی بے خوف کا تم نے چہرہ دیکھا ہے تو تمہاری لذت ماری گئی. تو اب یہاں تو بابا چہرہ کیا، پورے کا پورا وجود، عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. مسلمانوں والے چہرے اب نظر کہاں، لباس کہاں نظر آتے، کردار کہاں ہے؟ خوف خدا زبان کی نوک پر ہے، دل میں کہاں ہے؟ دل میں کہاں؟ اگر دل میں ہوتا تو چہرے سے بصورت داڑھی اس کا اظہار ہوتا. اگر دل میں خوف خدا ہوتا وہ زلفیں ہوتی محبوب کی. اگر دل میں خوف خدا ہوتا اس کا اظہار سر پر امام کی صورت میں ظاہر ہو ہی جاتا، وہ ننگے سر گھومتا بندہ. اگر دل میں خوف خدا ہوتا اس کا اظہار سنتوں کے لباس کے ذریعے ہو ہی جاتا. دل میں اگر خوف خدا ہوتا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے اظہار ہو ہی جاتا، وہ کیوں فلمیں دیکھتی، کیوں وہ ڈرامے دیکھتی؟ اگر دل میں خوف خدا ہوتا تو ہاتھوں کے ذریعے اس کا اظہار ہو ہی جاتا، وہ ہاتھ اگر اٹھتے تو کسی بےکس کی مدد کے لیے اٹھتے، نہ کہ ظلم کے لیے اٹھتے، نہ مار کٹائی کے لیے اٹھتے۔ دوبارہ میرے بھائی بھائیوں، خوب غور کیجئے، خوب سوچئے، خوب غور کیجئے اس سے پہلے کہ اپنا جنازہ اٹھ جائے، کہ اگر اپنا جنازہ اٹھ گیا تو پھر بات نہیں بن سکے گی۔ اور یہ بھی غور فرمائیں، جیسا کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، سید جو ہے اپنے ساتھ آنے والوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، جس کو انسان اور جنات کے سوا جو چاہے وہ سن سکتا ہے، انسان اور جنات کے سوا جو چاہے وہ سن سکتا ہے، جانور وغیرہ سنتے ہیں، مطلب انسان نہیں سن سکتا، لیکن ہم تصور کریں کہ ہم سن رہے ہیں، یہی سوچیں۔ تو وہ میت کچھ اس طرح اپنے ساتھ آنے والوں کو کہتا ہے کہ اے میرے عزیزوں، مجھے کہاں لیے چلے، خبردار جس طرح زمانہ مجھ سے کھیلتا رہا کہیں تم سے نہ کھیلے، اے لوگوں جس طرح میں دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا تھا، ہائے مجھ پر فلا فلا کا قرض ہے، اب قیامت کے دن قرض خواہ مجھ سے اپنے قرض کا تقاضا کرے گا، میں اسے کہاں سے لا کر دوں گا، اور جو کچھ میں نے چھوڑا وہ تو میرے ورثہ مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ اس طرح کے مضمون وہ، مطلب میت جو ہے وہ، مردہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو آدمی یہ تصور کرے کہ یہ اب یوں شاید بول رہا ہوگا، ہے نا، اب مجھے آواز نہیں آتی لیکن یوں بول رہا ہوگا، تو اس طرح بھی مطلب ہے کہ کافی عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوچنے کے مواقع ملے تو نا، اب یہاں تو زبان ہم لوگوں کی اتنی چہکتی ہے، بعض تو اتنا بور کرتے ہیں، اتنا بور کرتے ہیں بول بول کر کہ بس آدمی کے ناک میں دم ہو جاتا، یعنی یہ بھی، یعنی کہ ہم لوگوں کا برتن جو بھرا کا بھرا ہے، ہمارا برتن جو ہے وہ بھرا کا بھرا ہے۔ حالانکہ جب کہیں جائے، خصوصاً کسی بزرگ کے پاس جائے، تو اس کا اصول بزرگوں نے یہ بتایا کہ خالی پیالہ لے کر جائے، خالی پیالہ لے کر جائے اور چپ چاپ اس کی سنے، تاکہ اپنے پیالے میں کچھ بھرے، اور اگر خود ہی بولتا چلا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا برتن بھرا ہوا ہے۔ حالت عجیب و غریب، جدھر بھی جاؤ زبان چلتی رہتی ہے، کیچی کی طرح کاٹتی رہتی ہے، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ نصیحت پھر کہاں سے اثر آئے؟ نصیحت جب سنی نہیں ہم نے تو ہم پر اثر کب کریں گے؟ پہلے تو سنیں گے دل کے کانوں سے، تو پھر اثر کریں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جو کم بولتا ہے اس کو غور کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، سوچنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے اس کی اصلاح کی صورت زیادہ ہوتی ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے ظاہر ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت زیادہ کرے گا، زیادہ بولنے والا دل آزاریاں زیادہ کرے گا، دل دکھائے گا لوگوں کے، ہر بات کو کینچی کی طرح کاٹے گا، خود بھی عقل و فہم سے محروم ہو جائے گا، اور زیادہ بولنے والے بارہا کفریات ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، بولتے چلے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ عموماً زیادہ بولنے والے سے نکل جاتا ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے اس کو، بول جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بکرا ہے، نکل جاتا ہے۔ میرے سائیں بھائیوں، کاش ہماری فکر کی عادت پڑ جائے کہ آخرت کی سوچیں، فکر کریں کہ آخرت کی فکر، جنازوں کی فکر، موت کی فکر، قبر کی فکر، قبر کے دبانے کی فکر، اپنے اعمال کا محاسبہ اس کی فکر کہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے، ہے نا، یہ فکریں جو ہیں، تو ایک لمحے کی ایسی فکر اگر کوئی کر لے، سب سوچے، سب غور کرے، تو اس کا ایک لمحے کے لیے سوچنا ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، بہت ثواب بھی ملے گا، سو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ سوچنا نقصان دہ نہیں بلکہ آخرت کے لیے مفید ہے۔ اچھا، تو بعض اوقات اس میں بڑی آزمائش بڑھ جاتی ہے کہ گھر والے اگر بندہ خاموش ہو جائے خوف خدا سے، تو گھر والے بڑا شور مچاتے ہیں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے، تو اس وقت غصہ نہ کریں، کیوں وہ بیچارے اپنے طور پر مریض ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہمیں مریض سمجھیں گے، اصل مریض وہ ہیں، ہے نا، تو اب ان کے لیے بھی دل سوزی کے ساتھ دعا کریں، نہ کہ ان سے الجھیں، ان پر غصہ کریں، مار دھاڑ کریں، تو پھر تو آپ بازی ہار گئے، ایک طرف سے آخرت بنانے چلے تھے، دوسری طرف سے شیطان نے آخرت خراب کر دیا کہ ماں باپ سے الجھ پڑے اور شور مچا دیا آپ نے اور ان کی دل آزاریاں کر دی۔ تو اس لیے دل سوزی کے ساتھ حکمت عملی اور اس میں تدبیر سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن کریں تو کرے کو، تو شیطان بہرحال ہر طرف سے وار کرتا رہتا ہے اور بندے کو آخر کار وہ گھسیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو اس طرح انشاءاللہ سوچیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ زیادہ سوچ میں پڑ گیا، تسبیح پکڑ لی، یہ پاگل ہو گیا، ہاں اعتکاف کیا تھا اس نے، جب سے یہ ایسا ہو گیا، اعتکاف نہیں کرنے دی۔ بہت سارے ماں باپ میں نے
مطلب اس معاشرے میں سے ملیں گے جو اعتکاف نہیں کرنے دیتے کہ پاگل ہو جائے گا, یہ بھی شیطان کا وسوسہ. اچھا کسی کو شیطان نے چھو لیا تو واقعی ایسی حرکت ہے اس کی ہو گئی تو دلیل بن جائے گی, ہاں دیکھ فلاں کا لڑکا پاگل ہو گیا تو بھی پاگل ہو جائے گا. کہ آخر اعتکاف ہے کیا, کیا الیاس قادری نے ایجاد کیا ہے یا کسی چودھویں صدی کے مولوی نے ایجاد کیا ہے یا کسی سیاستدان نے ایجاد کیا, اس کی اصل کیا ہے؟ تو کم از کم دور نہ جائے تو اتنا تو غالباً سمجھتے دیر نہیں لگے گی کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور اعتکاف کرنا سنت ہے. تو اب یہ شیطان چاہتا ہے کہ سنت کو مطلب یعنی کہ مٹانے کی کوشش کرے تو ایک آدھ کو چھوڑ لیتا ہے اور وہ ادھم مچاتا ہے اور جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اعتکاف میں مت بٹھاؤ وہ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے کہ ماں باپ اجازت نہیں دیتے کہ اعتکاف میں تو پاگل ہو جائے گا. اب بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ روکا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور ذریعہ کون ہے؟ شیطان. شیطان کی بول بالا ہو رہی ہے. میری اس گفتگو سے بھی شیطان کا حوصلہ شاید بلند ہوتا ہوگا کہ یہ کتنا ہی زور لگا لے, یہ بولتا جنازے پر سوچو, میں ان کو سوچنے دوں گا جنازے پر. سوال ہی نہیں ہے, سوچ کر تو دیکھا ہے, یہ جنازے دیکھ کر ٹھٹھے اڑا کر ہنستے ہوں گے, مسخری کرتے ہوں گے, کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے, اچھا ہوا خس کم جہاں پاک نکے. مطلب کوئی واقعی باپ مرتا بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ بڈھا ہر بات میں ٹر 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 کرتا تھا, اب اس کے مال پر اپنا قبضہ ہوگا, خوب رنگلیاں منائیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزرے, جنازہ ہو گیا تھا, میت ہو گیا تھا اور میت پر لوگ تعزیت کر رہے تھے, غم کر رہے تھے, کوئی اشک بار تھا اس پر ترس کھا رہے تھے. آپ نے اچھا فرمایا کہ اے لوگوں, اگر تم اپنے اوپر ترس کھاؤ, اگر تم اپنے اوپر ترس کھاؤ, اپنے اوپر رو تو یہ زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ یہ مرنے والا تو تین مراحل سے گزر چکا. نمبر ایک, ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے سے ہی گزر چکا, خوفناک چہرہ یا جیسا بھی مطلب یہ کہ نیکوں کے لیے چہرہ وہ خوبصورت ہوتا ہے, ابھی ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. تو یہ مطلب ملک الموت علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے خطرناک رسک سے, مرحلے سے یہ گزر چکا. دوسرے, موت کی تلخی اس نے چکھ لی, یعنی نزا کی جو سختیاں ہیں, سکرات کی جو سختیاں ہیں, ان سختیوں سے یہ گزر چکا. نمبر تین, انجام کا ڈر کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا, اس سے یہ گزر چکا, جیسا بھی تھا اسے خاتمہ ہو چکا. اپنے آپ سے ڈرے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا, تو اس کو دیکھ کر اپنے اوپر روئے. اپنے اوپر پہلے دور تھا, پہلے یہ دور تھا کہ جب جنازہ اٹھتا تھا تو لوگ جنازے کو دیکھ کر, جنازے کو دیکھ کر جو اس میں شریک ہوتے تھے وہ سارے منہ پر پلو ڈالے رو رہے ہوتے, اور نو وارث کے لیے یہ شناخت بہت مشکل رہتی تھی کہ اصل ولی کون ہے, اس جنازے کا یعنی اس کا بیٹا کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بھائی کون ہے, جس سے بندہ تعزیت کرے, یہ پتہ نہیں چلتا, سارے رو رہے ہوتے. تو وہ سب کے سب اپنی موت کو یاد کر کے اس جنازے کو دیکھ کر یہ سوچ کر روتے ہوتے کہ اس طرح میرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا, اس طرح وہ روتے. اور آج بڑی آسانی سے ولی کی شناخت ہو جاتی ہے کہ جو میت کا ولی ہے اس کو غم نہ بھی ہو تو بھی غمگین چہرہ بنانا پڑتا ہے دنیا سے ڈر کر. ہاں بالکل, یعنی عورتوں میں بھی دستور ہے کہ چاہے سال بھر کے بعد پہلی بار اگر کوئی تعزیت کے لیے آیا ہے, بھلے اپنی منگنی ہو گئی ہے, شادی کی تیاریاں ہیں, اگر کوئی دور کا عزیز باہر ملک کا عزیز مثلاً آ گیا, سال بھر باپ کو ہو گیا مرے, تو بھی اس کے سامنے وہ جان جان کر روئے گی اور الٹی سیدھی آوازیں نکالے گی, کیونکہ یہ رسم ہے کہ اگر یہ روئے گی نہیں, آوازیں نہیں نکالے گی تو اگلا یہ تاثر لے گا یار اس کو غم ہی نہیں ہے کچھ, صدمہ ہی نہیں. تو یہ بھی ہے. تو بہرحال اب میت کے عزیز کو پہچاننا بالکل آسان ہو گیا, پتا چل جائے گا جو منہ لٹکا کر بیٹھا ہے تو یہ میت کا عزیز ہے. اور یہ میں پہلے بتا چکا کہ آج کل اگر کسی کی موت پر صدمہ ہوتا بھی ہے تو اس صدمے کے اسباب کچھ اور ہیں, گھر کی رونق چلی گئی, گھر کا کمانے والا چلا گیا, بچوں یتیم ہو گئے, اب بیٹی جوان ہے, شادیاں کون کرائے گا, اتنی بڑی دکان چھوڑ کر چلے گئے, بچہ بہت چھوٹا ہے, دکان کو سنبھالے گا کیسے, اتنی رقم کا مال اس نے پھیلا دیا, وصولی کرے گا کون, لوگ تو کھا جائیں گے. اب یہ فکریں بندے کو غمگین کیے دیتی ہیں اور رلاتی ہیں. اور پہلے جو میں نے عرض کیا یہ فکریں تھی کہ اب پتہ نہیں بےچارے کو قبر میں ہوگا کیا, جب سوالات ہوں گے منکر نکیر کے تو جوابات دے پائے گا یا نہیں,
कब्र दबाएगी उस वक्त बेचारे पर क्या गुजरेगी। अब कीड़े रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, ये मकोड़े चले आ रहे होंगे, उधर से कन खजूरा निकल रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा कि ये बेचारा सब देख रहा होगा, कर कुछ नहीं सकेगा, इस पर क्या गुजर रही होगी। पहले सोच ये थी, अब सोच बिल्कुल उल्टी। पहले की सोच आखिरत की सोच होती थी, अब बदकिस्मती से सोच जो है वो फकत दुनियावी सोच है। फकत दुनिया, फकत यानी जो मैयत पर रोता है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि नफ्सियाती तौर पर रोता है, दुनियावी उसके रिश्ते की वजह से रोता है, बाकी आखिरत की या हौले कब्र या अजाब कब्र की कोई मतलब यानी कि किसी की सोच ही नहीं है। अरे मेरे भाई, क्यों ना हम कोशिश करें और अपने अंदर ये सोच पैदा करें, और कभी कभी तो रात की तनहाई में गौर करें। और ये पहले अर्ज कर चुका हूं कि तनहाई में बंदा गौर करे, एक आध आंसू का कतरा बहा दे कि मक्खी के सर के बराबर भी खौफे खुदा से अगर आंसू का कतरा निकल गया तो उस पर दोजख की आग हराम हो जाएगी, और पता किसी को कानों कान नहीं चलेगा। जिस माबूद के लिए रो रहा है वो देख रहा है, बस यही काफी है। दुनिया ना देखे, ना ही देखे, ना दुनिया को दिखाने की जरूरत, ना दुनिया को बताने की जरूरत, ना दुनिया ने कुछ देना है ना लेना। तो बंदा जो नेक अमल करे ज़ाहे नसीब, वो महज अल्लाह के लिए करे। वो अलग बात है लोगों के सामने भी अगर बेख्तियार रोना आ गया, उसकी बात दूसरी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। मजा तो इसी में, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लबों पर मुस्कुराहट हो, चेहरा अशाश बशाश हो और दिल गमगीन हो, खौफ खुदा से गमगीन, इश्क मुस्तफा में गमगीन, मतलब चेहरे से बंदा अशाश बशाश, सुभान, ये कैफियत मिल जाए तो वल्लाह क्या बात है। कि कानो कान किसी को खबर भी ना हो, रियाकारी की कोई सूरत भी ना हो, लोग तारीफ भी ना करें कि बड़ा आशिक रसूल है, तो बेचारा रोता रहता है, पता ही ना चले किसी को। और दिल की कैफियत तो रब जानता ही, अय काश ऐसा हो जाए। खैर, तो फिर भी मैंने अर्ज कर दिया कि अगर कोई सबके सामने रोए भी तो हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि उसके दिल की कैफियत हम नहीं जानते। और अगर बिलफर्ज वो रियाकार है भी, बिलफर्ज वो रियाकारी कर ही रहा, जब भी हमने तो कयास करके बदगुमानी की, तो वो वाकई में अगर रियाकार भी हो, जब भी बदगुमानी का गुनाह हमें तो होगा, कि हमारे पास तो कोई दलील नहीं थी, हमें कोई राइट नहीं था कि उसको हम रियाकार समझें, है ना। तो इसलिए वारा ले के हर मामले में शैतान जो है वो बंदे को मारने की कोशिश करता है। तो अल्लाह करे कि हम मदनी सोच और मदनी फिक्र के हामिल हो जाएं, और अल्लाह करे मतलब ये कि बस ऐसे बन जाएं कि रब को पसंद आ जाएं, उसके महबूब को हम बस अच्छे लगें, तो ज़हन नसीब ऐसा हो जाए। काश हमारे दोनों जहां में इंशाअल्लाह वारे नियारे होंगे।
शाह तारे पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल।